السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. متمزہ، سب سے پہلے تو مجھے تنظیم اسلامی کے مرکزی ناظم تعلیم و تربیت خورشید انجم صاحب کی طرف سے یہ حکمن یہ کہا گیا کہ شرکا کے سامنے اپنا مختصر تعارف پیش کر دیجئے گا، جو کہ ایک بڑا ایک مشکل کام ہے میرے لیے، لیکن مختصراً یہ ہے کہ نعمان اختر میرا نام ہے جی. تنظیم اسلامی کے تحت وہاں تین حلقے ہیں، ایک حلقہ جنوبی ہے کہ جس کی عمارت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے اس کی انجام دہی ہے. اسی طرح جس طرح قرآن اکیڈمی یہ لاہور ہے، وہاں تین اکیڈمیز ہیں الحمدللہ، اور ایک اکیڈمی کی مدیر کی حیثیت میں ذمہ داری کی ادائیگی ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ سے بلکہ درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. تعلیم جو ہے وہ میری میکینیکل انجینئرنگ این ای ڈی سے میں نے کیا تھا، اور 2000 میں پاس آؤٹ ہوا تھا. کوئی 1.5 سال بمشکل پہلی اور آخری جاب تھی نسان آٹوموبل میں، اور پھر بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسحار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو پکار ہے، جو بھی دعوت ہے، اس پر لبیک کہتے ہوئے اللہ ہی کی تائید و نصرت سے، خاص اس کا فضل ہے کہ اپنے زندگی کو وقف کیا اسی کام کے لیے. اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا فرمائی. الحمدللہ، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، موضوع کی طرف آتے ہیں. تنظیم اسلامی کے تحت جاری جو بھی دعوت فکر اسلامی مہم ہے، جو ملک گیر سطح پر الحمدللہ جاری ہے، ماہ اگست سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور اسی زمن میں اس جمعے کی نشست میں خصوصی موضوعات پر بیانات کا سلسلہ جو ہے وہ الحمدللہ جاری ہے، اور آج انشاءاللہ اس کی تکمیل بھی جو ہے وہ ہو جائے گی. آج کا موضوع جو ہے وہ آخری موضوع ہے اس مہم کے اعتبار سے. یہ دعوت فکر اسلامی مہم، اصل میں اس حوالے سے بنیادی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو فکر کی پختگی ہے، اسی سے نیک اعمال، صالح اعمال کی توقع کی جا سکتی ہے. یہ فکر کے ذریعے سے عمل جنریٹ ہوتا ہے. اگر صالح فکر ہے، فکر میں پختگی ہے، تو پھر نیک اعمال، صالح اعمال جنریٹ ہوتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ اس فکر میں کوئی ٹیڑھ اور الحاد اور کجی، اور یہ ہے کہ اس میں خامی آ جائے، تو جس طرح سے علامہ اقبال مرحوم کا وہ بڑا پیارا شعر ہے کہ ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر تو فکر کی خامی ہے، فکر خام ہے، تو پھر یہ حیوانی زندگی کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس آزادی فکر سے محفوظ فرمائے، حیوانی زندگی سے نکلنے کی توفیق نصیب فرمائے. تنظیم اسلامی کی جو یہ دعوت فکر اسلامی مہم ہے، یہ کوئی نئی دعوت نہیں ہے. الحمدللہ 14 سال پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کی طرف سے جو دین اسلام کی صورت میں پوری انسانیت کو جو ایک فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، تنظیم اسلامی کی یہ فکر اسلامی کی جو دعوت ہے، یہ بھی اصل میں بنیادی طور پر اسی کی تذکیر ہے، اسی کی یاد دہانی ہے، جو وقتاً فوقتاً اس پلیٹ فارم سے عوام الناس کے لیے مختلف مہمات کے ذریعے سے یہ دعوت پہنچائی جاتی ہے. جمعۃ المبارک کی ان نشستوں میں الحمدللہ اسی دعوت فکر اسلامی کے تحت اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ابھی تک ہم نے دین کا جو ہمہ گیر تصور ہے اس کو سمجھا، پھر اسی کے تحت دینی فرائض کا جامع تصور اس کا ایک خاکہ وہ ہمارے سامنے آیا، اور پھر ان دینی فرائض کی ادائیگی کے لیے جو لوازمات ہیں یعنی جہاد فی سبیل اللہ اس کا جو وسیع تصور ہے، اور پھر لزوم جماعت، اور پھر وہ اجتماعیت کے جو دین کے غلبے کے لیے کوشاں ہو اس کی جو اساس ہے بیت سموتات، اس کی اہمیت بھی الحمدللہ ہمارے سامنے آئی. اور آخری جو پچھلا جمعہ ہے اس سے ایک اہم موضوع کا آغاز ہوا تھا، منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ابتدائی جو چار مراحل ہیں الحمدللہ وہ بھی ہمارے سامنے ان کا تذکرہ وہ آ چکا ہے. دیکھیے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چار مراحل ہم نے سمجھے ہیں، اور انشاءاللہ آج مزید دو مراحل کو ہم سمجھ لیں گے، تکمیری مراحل ہمارے سامنے آ جائیں گے. اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے بنیادی بات یہ سمجھیے کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، یعنی میرے اور آپ کے لیے دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. ایک یہ ہے کہ مقصد کا ہمارے تعین ہو جائیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، پھر دوسری بڑی اہم شے یہ ہے کہ اس مقصد کے حصول کا جو صحیح طریقہ کار ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے کہ وہ میتھڈالوجی وہ کیا ہوگی. تو اس اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ مقصد کے تعین کے اعتبار سے سب سے اعلی ترین مقصد وہ کس کا تھا، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو قرآن مجید میں اس شان کے ساتھ وہ مقصد بعثت بیان ہوا کہ پورے تین مقامات پر من وان ایز اٹ از الفاظ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ مقصد ہمارے سامنے قرآن مجید میں رکھا کہ یہ دین حق اس لیے دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ تمام باطل ادیان یا کل نظام حیات زندگی پر اس دین کو جو ہے وہ غالب کر دیں، ہاں یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. تو بہرحال یہ ہے کہ اعلی ترین مقصد وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقصد تھا کہ اللہ کی زمین ہے، اس پر اللہ کے دین کا نفاذ عملی طور پر وہ ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ امت مسلمہ ہمارے کاندھوں پر یہ فرض کے درجے میں یہ ذمہ داری ہے. اسی طرح سے یہ بات بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس غلبہ دین کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ بھی اعلیٰ طریقہ کار وہی ہے کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس کو عنوان دیا گیا منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہرحال شہر لاہور کے جو رہنے والے ہیں یہاں الحمدللہ یہ بہت اعزاز حاصل ہے ہم سب کو کہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو گھن گھرج ہے ان موضوعات کے حوالے سے، انہیں کے بیانات انہیں کی زبانی الحمدللہ آپ لوگوں نے یہاں پر سنے، ہم نے بھی سنے کراچی میں، اور یہ ہے کہ آڈیو ویڈیو کے ذریعے سے ان کی تحریروں کے ذریعے سے الحمدللہ بڑے جامع انداز میں یہ موضوعات ہمارے سامنے ہیں. بس یہ تذکیر ہے، یاد دہانی ہے کہ جو کہ اس کا اعادہ انشاءاللہ ہو جائے گا. دیکھیے بنیادی طور پر یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مطہرہ ہے وہ ہمارے لیے ہر پہلو سے اسوہ ہے. سورہ عذاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ فرمان ہم پڑھتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے اس میں تمہارے لیے بہترین اسوہ موجود ہے زندگی کے ہر گوشے کے لیے. اسی طرح سے اگر ہم ایک اسلامی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس جو بنیادی سورس ہے وہ بھی اصل میں وہی ہے کہ جو طریقہ کار تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ سیرت مطہرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تاریخ میں واحد مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ ہمہ گیر انقلاب ایک ہی لائف اسپین میں عرب کی سرزمین پر اس کا نفاذ ہوا، اور پھر وہیں سے اس کی ایکسٹینشن اور توسیع اور تصدیر ہے کہ جو کہ ہوئی ہے. اسی اعتبار سے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چار ابتدائی مراحل تھے پچھلی نشست میں ہمارے سامنے آئے، میں صرف جھلکیاں آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے بڑھاؤں گا. دیکھیے اس نبوی مراحل میں صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا مرحلہ تھا ایک انقلابی جماعت کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دعوت کا مرحلہ، اور یہ بات آپ کو سمجھائی گئی ہوگی کہ دعوت کے مرحلے پر ایک انقلابی نظریہ ہے کہ جو لانچ کیا جاتا ہے اس انقلابی جماعت کی طرف سے، جو اجتماعی نظام جو باطل نظام اس کے اجتماعی گوشوں پر تیشہ بن کے گرتا ہے. پھر اگلا مرحلہ وہ آرگنائزیشن کا ہے، وہ تنظیم کا ہے کہ جو معاشرے کے سعید روحیں ہیں وہ اس انقلابی دعوت کو قبول کرتی ہیں، لبیک کہتی ہیں، تو لہٰذا اب وہ شامل ہوتی ہیں اس اجتماعیت میں، ان کو آرگنائز کیا جاتا ہے بیعت سموتات کے ذریعے سے، یہ مسنون طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر جو ساتھی آئے ہیں ان کی تربیت کا معاملہ، یہ تیسرا مرحلہ ہے تربیت کا. اور تربیت کے ضمن میں یہ بات آپ کو سمجھائی گئی ہوگی کہ یہ تربیت کی جاتی ہے ٹینیج آف ریولوشن کے اعتبار سے، یعنی کس نوعیت کا انقلاب برپا کرنا ہے اسی اعتبار سے تربیت کا معاملہ ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ چوتھا مرحلہ بھی ہمارے سامنے آیا کہ جو کہ آغاز تو پہلے ہی دعوت کے مرحلے سے وہ ہو جاتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے وہ چوتھے مرحلے پر رکھا گیا، وہ ہے صبر محض کا معاملہ، پیسو ریزسٹنس. اور اس کی حکمتیں بھی ہم نے سمجھی ہیں کہ نظام باطل کی طرف سے اس دعوت کے نتیجے میں جو بھی ریٹیلیشن ہو تو نو ریز ہینڈ ایون ان سیلف ڈیفینس، اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانا، کیونکہ انقلابی جماعت ابتدان اس کی تعداد کم ہوتی ہے، باطل نظام سے ٹکرانے کے لیے ایک معتدب تعداد وہ چاہیے ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ابتدا میں اس کو ٹائم گین کرنا ہوتا ہے، تعداد کو جو ہے وہ بڑھانا ہوتا ہے، اس اعتبار سے وہ صبر محض کی پالیسی ہے کہ جو اختیار کی جاتی ہے. یہ الحمدللہ چار مراحل تھے، ان کی جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور میرے لیے جیسے میں نے عرض کیا، آسانی یہ ہے کہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی اس پہ کتاب سے موجود ہیں، کتاب موجود ہے، آڈیو ویڈیو کیسیٹس موجود ہیں، انشاءاللہ آخر میں اس کا اعلان بھی ہو جائے گا. تو بہرحال یہ تذکیر اور یاد دہانی. اب آئیے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برپا کردہ انقلاب کے جو تکمیری مراحل ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں. اگلا جو پانچواں مرحلہ ہے وہ ہے اقدام کا مرحلہ. پھر اقدام کے نتیجے میں چھٹا مرحلہ آتا ہے مسلح تصادم کا. اور پھر یہ ہے کہ جب مسلح تصادم کے ذریعے سے جب انقلاب آئے اور دین کا غلبہ ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کی ساتواں مرحلہ جو ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا وہ تھا تصدیر کا، اس کی ایکسٹینشن کا. تو انشاءاللہ یہ تین مراحل مزید ہم سمجھ لیتے ہیں. جو پہلا مرحلہ آج کا، یعنی جو ترتیب کے اعتبار سے پانچواں مرحلہ ہے، وہ ہے اقدام کا، آج کی اصطلاح میں کہیں ایکٹیو ریزسٹنس. یہ مرحلہ کب آتا ہے اس کو جانیے کہ جب ایک انقلابی جماعت کی جو بھی قیادت ہے وہ جب یہ محسوس کرے کہ ناؤ وی آر اسٹرانگ انف، اب ہم مناسب تعداد میں لوگ جو ہے وہ موجود ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جن کی کمٹمنٹ جو ہے وہ ابو ڈاؤٹ ہے، اور یہ ہے کہ وہ تن من دھن قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، لہذا اب یہ جماعت ہے کہ جو اپنے کسی اقدام سے جو بھی رائج باطل نظام ہے اس کو چھیڑے گی، اور یہ اس کا جو بھی اجتماعی نظام کے جو تین گوشے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے ان میں سے جو ہے وہ اس کو چھیڑا جائے گا اور مقابلے کے لیے باہر نکالا جائے. اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، چند انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں بات آ جائے گی. تو بہرحال یہ بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ جو انیشیٹو ہے وہ اصل میں انقلابی ہی لیا کرتے ہیں. یعنی ڈاکٹر صاحب مثال لیا کرتے تھے کہ ایک دریا ہے، اس میں سکوت ہے، ایک ردم ہے، اس میں خاموشی ہے، لیکن یہ ہے کہ جب کوئی اس میں پتھر مارتا ہے تو پھر ایک ارتعاش ہے کہ جو ڈیولپ ہوتا ہے. تو لہٰذا ایک باطل نظام میں جو ارتعاش پیدا کرنے والے ہیں وہ پھر انقلابی ہوا کرتے ہیں، وہ انیشیٹو لیتے ہیں. اس پانچویں مرحلے کی جو بہترین تعبیر ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ پانچوں مرحلوں کی جو ابھی تک بیان ہوئے ہیں، دعوت ہے، تنظیم ہے، تربیت ہے، صبر محض ہے، اور پھر اقدام اور مسلح تصادم کا معاملہ ہے. علامہ اقبال مرحوم کا ایک شعر جو کہ ڈاٹ صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ان کے پورے باڈی لینگویج کے ساتھ سنا ہوگا، جو یہاں پر بہت ہی مفید رہ گئے اس اعتبار سے جو وہ پڑھا کرتے تھے. اقبال نے کہا کہ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، کیوں پختہ شوی خدرا برسل تنت جمزن. یعنی جو پہلا مرحلہ، پہلا جو مصرع ہے اس میں ابتدائی چار مراحل کا تذکرہ کس خوبی کے ساتھ اقبال نے بیان کیا کہ جب تک تو انقلابی جماعت کے پاس وہ تعداد نہیں ہے مقابلہ کرنے کی تو اس وقت تک تو وہ درویشی کی صفت ہے کہ جو اختیار کرنی ہے، روش اختیار کرنی ہے. دعوت دیے جاؤ، اپنے آپ کو منظم کیے جاؤ، تعداد میں اضافہ کیے جاؤ، اور یہ ہے کہ صبر محض کی پالیسی اختیار کیے رکھو، کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا، نظام باطل کو کوئی جواز نہیں دینا کچلنے کا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ صبر محض کی پالیسی، یہ دعوت، اس کے ذریعے سے افرادی قوت کا بڑھانا کیے جاؤ. با نشہ درویشی در ساز و دما دم زن. اور پھر اگلے جو مراحل ہیں اقدام و مسلح تصادم کے حوالے سے، اقبال نے کہا کہ چون پختہ شوی خدرا برسلطنت جمزن، کہ جب تم پختہ ہو جاؤ اتنی موتت بے تعداد اب تمہارے پاس اس مہیا ہو جائے اور تم سمجھو کہ اب فتح کا غالب امکان ہے، تو لہٰذا اب اس پوری قوت کو سلطنت جم سے اور نظام باطل سے جو وہ ٹکرا دو، اب جو ہے وہ مقابلہ کرو۔ تو بہرحال یہ وہ اقدام کا مرحلہ ہے، پانچواں مرحلہ ایکٹیو ریزسٹنس کا، جو کہ پیسو ریزسٹنس کے بعد آتا ہے۔ دیکھیں یہ مرحلہ بڑا اہم اور بڑا حساس ہوتا ہے، اگر قبل از وقت یہ انقلابی جماعت کی طرف سے اقدام کر دیا گیا تو بھی تباہی ہے، بربادی ہے، اور اگر تو وقت پر نہیں کیا گیا تو جس طرح سے کہا جاتا ہے یو مس دا بس، اب تو ٹرین نکل گئی، اب تو بس چھوڑ گئی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پھر اس سے ہوتا یہ ہے کہ جماعت پر ایک افسردگی طاری ہونا شروع ہوتی ہے، قوت کا استعمال اگر وقت پہ نہ ہو تو قوت پھر مزمحل ہوتی ہے، لوہا گرم تھا اگر اس وقت چوٹ نہیں لگائے گئے تو پھر تو وہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر تو وہ موڑ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مرحلہ جو ہے وہ بڑا حساس ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی معاملہ ہے اس کو آپ نوٹ فرمائیے، وہ خصوصی نوعیت کا تھا، یعنی اللہ قدم قدم پر وحی کے ذریعے سے آپ کی رہنمائی فرما رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اجتہادی عمل پر اگر خاموشی ہے، وحی نہیں آ رہی، تو یہ بھی اصل میں اللہ کی طرف سے ایک تائید اور توثیق ہی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اب احیاء اسلام کی جو بھی تحریک برپا ہوگی دین کے احیاء کے لیے، رینائسنس کے لیے، تو بہرحال یہ ہے کہ اب اس کا معاملہ اجتہادی ہوگا، اور اجتہاد میں خطا کا امکان موجود ہے، اور اگر نیک نیتی کے ساتھ جو ہے وہ اجتہادی غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، اس میں بھی جو ہے وہ اجر ہے، اور اگر یہ ہے کہ اس میں تکمیل کا معاملہ ہو جائے، اجتہاد وہ صحیح ہو جائے، تو اس میں پھر دوہرا اجر ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ خصوصی تھا، لیکن اب آج کے دور میں جو بھی احیاء اسلام کی جو بھی تحریک برپا ہوگی، لہذا اس میں اجتہادی کیونکہ معاملہ ہوگا، اجتہادی اعتبار سے خطا کا امکان موجود ہے۔ اب اس اقدام کے حوالے سے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی ہے، وہ رنگ بھی سیرت سے ذرا بھرتے چلے جائے۔ اقدام کا مرحلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلابی مراحل میں وہ آیا ہے، تو جیسے ہی ہجرت کا معاملہ ہو رہا ہے مکے سے مدینہ، تو دوران ہجرت ہی سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں اذن قتال آ گیا، پرمیشن ٹو فائٹ، یہ آیت بھی ابتدا تلاوت کی گئی سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اجازت دے دی اہل ایمان کو کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی جنگ کی ان لوگوں کو کہ جن پر جنگ مسلط کی گئی، جن کے ساتھ جنگ کی گئی اس لیے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کے ساتھ ظلم ہوا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد کے لیے یقیناً وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اقدام کے مرحلے میں پرمیشن ٹو فائٹ آئی ہے دوران ہجرت، اور جیسے ہی مدینہ پہنچے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہ آرڈین ٹو فائٹ یعنی حکم بھی آ گیا قتال کے حوالے سے۔ اب جب یہ جنگ کی اجازت مل گئی ہے مسلمانوں کو، اب موتد بے تعداد وہ جمع ہو گئی تھی، تو اب جاتے ہی مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندرونی استحکام کے لیے تین کام کی، صرف میں جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں گا انتہائی اختصار کے ساتھ، وقت کم ہے۔ پہلا کام جو مدینہ کے اندرونی استحکام کے لیے آپ نے فرمایا اقدام کے حوالے سے، وہ یہ فرمایا کہ اہل ایمان کو تربیت کے حوالے سے ایک الٹرنیٹ بیس ہے کہ جو کہ فراہم کیا، اور مسجد نبوی کی تعمیر ہے کہ جو کہ آپ نے فرمائی ہے۔ یہ مسجد نبوی کی کئی حیثیتیں تھیں، یہ مسجد بھی تھی، یہ ایک ٹریننگ سینٹر بھی تھا جہاں تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی رضوان اللہ اجمعین وہ فرمایا کرتے تھے، اسی طرح سے یہ مسلمانوں کی ایک پارلیمنٹ کی حیثیت بھی رکھتی تھی، جو بھی فیصلے ہوتے تھے، مشورے ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ مسجد نبوی کی تعمیر آپ نے فرمائی ہے، الٹرنیٹ بیس تربیت کے حوالے سے مسلمانوں کو فراہم کیا۔ اسی طرح سے پھر ماخات کا معاملہ، وہ عظیم ماخات کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار دو بھائیوں کے درمیان قائم فرمائے، یہ مقامی اور مہاجرین کا جو بھی مسئلہ ہوا کرتا ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیرک پرسنالٹی تھی، وہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے محسوس کیا، اور پھر آپ نے ایک انصاری کو ایک مہاجر بھائی کے ساتھ جو ہے وہ بھائی بھائی کر دیا، شیر و شکر کر دیا، اور اس حوالے سے جو بڑی عظیم قربانیاں تاریخ نے دیکھی ہیں وہ یقیناً نہ کبھی پہلے دیکھی گئی نہ بعد میں دیکھی جا سکیں گی۔ ہر چیز انصاری بھائی نے قربان کرنے کے لیے اپنے بھائی کے لیے وہ سامنے رکھ دی۔ یہ ماخات، یہ دوسرا کام آپ نے کیا. اسی طرح سے مدینہ میں تین قبائل تھے جو یہود کے آباد تھے، لہذا ان سے مساق مدینہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان کو معاہدات میں جکڑ لیا کہ اگر جنگ ہوگی قریش مکہ سے تو یہ یہود کے قبائل یا تو نیوٹرن رہیں گے یا جنگ کی صورت میں ہمارا ساتھ دیں گے، قریش کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ مساق مدینہ تھا کہ جو کہ جوائنٹ پیکٹ آف مدینہ، یہ یہود کے تین قبائل سے وہ کر لیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان تین جو ہے وہ چیزوں کے ساتھ مدینہ کی اندرونی استحکام وہ آپ نے فرمائی. پھر بیرونی استحکام کے لیے آپ نے مزید یہ کام کیا کہ جو بھی یہ لائف لائن تھی اکنامک بلاکیٹ اس کا کیا ہے، یہ تجارتی قافلے، یہ ٹریڈ کاروانز قریش مکہ کے گزرتے تھے مدینہ کے راستے سے، تو آپ نے معاشی ناکہ بندی ہے کہ جو کہ فرمائی. آٹھ مہمات ہیں کہ جو کہ آپ نے روانہ کی ہیں، جس میں چار غزوات تھے جس میں آپ خود بھی شریک ہوئے، اور چار سرایا تھے. یہ سرایا سریا کی جمع ہے، اور سریا کیا ہے کہ کسی صحابی کی کمان میں آپ نے کوئی جماعت روانہ کی ہو، آپ اس میں بنفس نفی شامل نہ ہوئے، یہ سریا تھا. تو چار سرایا، چار غزوات، یہ آٹھ مہمات ہیں. اب اندازہ کیجئے یہاں پر جو ہمارے دانشور حضرات نے جب یعنی مغرب کی طرف سے جو الزام لگایا گیا کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے ذریعے سے پھیلا، اور پھر کس طرح سے ایک معذرت خانہ رویہ جو ہے وہ ہم سب نے اختیار کیا، خاص طور پر جو بھی ہمارے مغرب زدہ دانشور حضرات ہیں، کہ نہیں نہیں اسلام جو ہے وہ تو امن کا مذہب ہے، اور یقیناً امن کا مذہب ہے، لیکن کہا گیا کہ جو بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ مدافعانہ ہوئی ہیں. حالانکہ یہاں پر آپ دیکھیں جو آٹھ مہمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر رہے ہیں، تو مسئلہ کیا تھا؟ ابو جہل وہاں پر موجود تھا، مکے میں مدینہ میں آگئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سارا فوکس کیا تھا؟ وہ مکے کی جانب تھا. قریش مکہ کو اس کے بل سے جو ہے وہ نکالنا تھا اور اس کو مقابلے پر لانا تھا. یہ آٹھ مہمات آپ نے بھیجی ہیں، اور ان کا کام اصل میں کیا تھا کہ جو بھی یہ ٹریڈ کاروان گزر رہے ہیں ان کے سامنے اپنی پریزنس کو شو کرنا ہے کہ اب ہم وہ مسلمان نہیں ہیں کہ جن کو تم نے دبایا ہوا تھا، اب اتنی آسانی سے تم یہاں سے گزر نہیں سکتے، تو لہٰذا اپنی پریزنس شو کرنا اور ان پر جو ہے وہ ایک نگرانی کا معاملہ کرنا، یہ آٹھ مہمات کے ذریعے سے ہوا. پھر جو بھی اعتراف میں مدینہ کے باہر قبائل تھے، مساق مدینہ کی طرز پر آپ نے ان قبائل سے بھی معاہدہ کر لیا کہ جنگ کی صورت میں یا تو نیوٹرل رہو گے یا ہمارا ساتھ دو. یہ آج کی اصطلاح میں اس کو کہا جائے تو وہ پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش، یعنی سیاسی ناکہ بندی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. تو یہ تھا وہ اقدام کا مرحلہ کہ جس میں دشمن کو نکالا ہے اگریسو موڈ میں آ کے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. اب لازمات ہے کہ اس اقدام کے مرحلے کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے، وہ اگلا مرحلہ ہے، اور وہ ہے مسلح تصادم، عام کانفلکٹ کا مرحلہ. اس چیلنج کے نتیجے میں، اقدام کے نتیجے میں، یہ چھٹا اور آخری مرحلہ ہے کہ جو کہ آتا ہے مسلح تصادم کا. اور اس اعتبار سے ظاہری بات ہے کہ جب یہ مرحلہ شروع ہو جائے مسلح تصادم کا، تو اب فریقین کے ہاتھ میں جو ہے وہ کچھ نہیں رہتا. اب تو تاریخ بتائے گی، حالات جو ہے وہ فیصلہ کریں گے، اور یہ ہے کہ دو میں سے ایک نتیجہ ہے کہ جو باہر نکلنا ہے، یعنی آج کی اصطلاح میں یا تو تخت ہوگا یا تختہ ہوگا. اور اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں مسلح تصادم کے زمن میں جو سیرت النبی سے اگر ساتھ میں رنگ بھرتے چلے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو غزوہ بدر وہ 17 رمضان کو سن 2 ہجری میں، یہ پہلا حق و باطل کے درمیان مارکہ ہے کہ جو کہ شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے، 5 ہجری میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق ہوتی ہے، اور اس طرح سے پھر 10 رمضان مبارک سن 8 ہجری کو دین کا جو ہے وہ غلبہ ہوتا ہے عرب کی سرزمین پر، اور یہ ہے کہ اسلام فتح مکہ کی صورت میں اس پر اختتام ہوتا ہے، اور وہ نقشہ سامنے آتا ہے وجال حق و وزحق الباطل ان الباطل کانا زہوکا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. اور باطل تو ہوتا ہی اصل میں مٹنے کے لیے، وہ تو دندناتا معاشرے میں جب پھر رہا ہوتا ہے کہ جب اس کو ختم کرنے والے، اس کا راستہ روکنے والے جو ہے وہ خود غافل ہوں، تو وہ دندناتا پھرتا ہے، نظر آتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ نقشہ سامنے آ گیا اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کے حوالے سے پھر 7واں مرحلہ بھی، کہ جب دین کا غلبہ ہو جائے، اور جیسے کہ فتح مکہ ہوا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین اسلام کی توسیع اور تصدیر ہے، ایکسٹینشن ہے کہ جو کہ فرمائی ہے. اور سن 9 ہجری میں پھر عرب سے باہر قیصر روم سے مقابلہ ہوتا ہے، غزوہ تبوک ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ کامیابی کی صورت میں جب انقلابی پاؤں جما لیتے ہیں، تو پھر یہ 7واں مرحلہ توسیع و تصدیر کا آتا ہے. یہ حقیقی انقلاب کا اصل میں ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے. حقیقی انقلاب کبھی بھی اپنی جغرافیائی یا قومی اور ملکی سرحدوں کا جو ہے وہ پابند نہیں ہوتا, وہ کسی ایک دائرے میں محدود نہیں رہتا. یہ حقیقی انقلاب کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ لازمن جو ہے وہ حدود سے باہر نکلتا ہے, وہ تو پھیلتا ہے, لوگوں کے قلوب اور اذان کو اپنے گرفت میں جو ہے وہ لیتا ہے. تو لہٰذا یہ لازمن دین اسلام اگر وہ حقیقی جس طرح سے پھیلا صحابہ کرام کی صورت میں رضوان اللہ اجمعین, پوری دنیا میں اسلام کی جو روشنی ہے وہ پھیلی ہے صحابہ کرام کے ذریعے سے, تو یہ پھر ساتواں مرحلہ ہے کہ جو توسیع و تصدیر کا معاملہ ہے. تو یہ الحمدللہ 6 یا 7 مراحل ہیں کہ جو کہ منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہمارے سامنے اختصار کے ساتھ وہ آ گئے. اب ڈاکٹر صاحب نے اس تسلسل میں جو منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حالات حاضرہ پر انطباق ہے, اپلیکیشن ہے, وہ بھی سامنے رکھی. حالات حاضرہ پر نبوی مراحل صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اطلاق ہے وہ کس طرح سے ہوگا آج؟ وہ کہتے تھے کہ ابتدائی جو 5 مراحل ہیں, دعوت ہے, تنظیم ہے, تربیت ہے, صبر محض ہے اور اقدام کا معاملہ ہے. یہ 5 مراحل, اس میں تو حالات حاضرہ کے لحاظ سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو. ایز اٹ از جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انقلابی مراحل جو ہے وہ ادا کیے, وہ آج بھی کوئی انقلابی جماعت اگر اسی نہج پر قائم کرے گی تو ان 5 مراحل میں تو کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو. ہاں, جو 6ٹا مرحلہ ہے کہ جو کہ مسلح تصادم کے حوالے سے ہے, تو بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کی زبانی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمن میں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور موجودہ حالات میں 2 اہم فرق ہیں کہ جو واقع ہوئے ہیں. اور وہ کیا فرمایا کرتے تھے اہم فرق؟ نمبر 1, پہلا فرق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کون تھے؟ وہ کفار تھے, وہ اللہ کے نافرمان تھے, اسلام کا انکار کرنے والے تھے, دار کفر میں جو ہے وہ کھڑے تھے, ان سے مقابلہ تھا اہل ایمان کا. آج یہاں جو سامنا ہے وہ باطل نظام کے جو محافظ کلمہ گو مسلمان ہیں ان سے جو ہے وہ مقابلہ ہے. اور کلمہ گو مسلمانوں کے حوالے سے تصادم کے زمن میں فقہ نے بڑی کڑی شرائط ہیں کہ جو کہ رکھی ہیں. اور وہ شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1, اگر تو مسلمان حکمران وہ کھلم کھلا کفر کا نفاذ کر رہے ہوں تو لہذا پھر ان سے تصادم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. دوسرا جو یعنی انہوں نے شرط رکھی وہ یہ رکھی فقہ نے کہ مناسب اسباب کی فراہمی کا, یعنی وہ فراہمی بھی ہو اور فتح کا غالب امکان جو وہ محسوس ہو, تو پھر یہ ہے کہ مسلمان کلمہ گوز کے ساتھ وہ تصادم وہ کیا جا سکتا ہے جو بھی اس کے محافظ ہیں اور جو بھی صاحبان اقتدار ہیں. اور بہرحال یہ ہے کہ دوسرا فرق یہ واقع ہوا, پہلا فرق تو یہ تھا کہ کفار کا مقابلہ تھا اہل ایمان کا کفار کے ساتھ. اب یہ فرق واقع ہو گیا کہ وہاں تیروں اور نیزوں کا مقابلہ تیروں اور نیزوں کے ساتھ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اب یہاں پر جو ہے وہ یہ اسلحے کا ایک عدم توازن ہے کہ جو کہ پایا جاتا ہے. جو بھی عوام ہے وہ نہتی عوام ہے, تعداد کا فرق ضرور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیکن نوعیت کا فرق نہیں تھا. آج مسلمان نہتے ہیں اور جو مخالف کلمہ گو مسلمان اس باطل نظام کے جو بھی محافظ ہیں ان کے پاس ٹرین اور مسلح افواج جو ہے وہ موجود ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دوسری شرط جو فقہ نے لگائی تھی کہ یعنی ایک معتدب تعداد اور پھر یہ ہے کہ اسلحے کا توازن اور فتح کا غالب امکان, وہ صورت ہے کہ جو کہ نظر نہیں آتی, یہ دوسری شرط پوری نہیں ہوتی. لہذا اب نعم البدل اس کا کیا ہے؟ لہذا ڈاکٹر صاحب نے یہ نعم البدل بھی آپ کے سامنے رکھا, الحمدللہ ہمارے سامنے بہت وضاحت کے ساتھ رکھا, اور کتابوں کا حوالہ آ جائے گا, اس کا بھی مطالعہ بہت مفید رہے گا. یعنی ڈاکٹر صاحب یہ بیان کرتے تھے کہ آج جو بھی ایک عمران ارتقاء ہے, سوشل ایولیوشن ہوا ہے, تو لہٰذا اس کے نتیجے میں اس بات کا امکان جو ہے وہ موجود ہے کہ بغیر مسلح جنگ کے حکومت جو ہے وہ تبدیل کی جا سکتی ہے. اور آج ریاست اور حکومت کا جو بھی فرق ہے اس کو الحمدللہ تسلیم بھی کیا جاتا ہے. شہری جو ہے وہ ریاست کے وفادار ہوتے ہیں, وہ حکومت کے وفادار نہیں ہوتے. لہٰذا یہ ہے کہ یہاں بغیر جنگ کیے حکومت کو تبدیل کرنے کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بیان کرتے تھے کہ 2 راستے ہیں, ایک راستہ جو ہے وہ الیکشن کا راستہ ہے اور دوسرا راستہ جو ہے وہ احتجاجی تحریک کا راستہ ہے. یہ دو راستے ہیں کہ جو کہ سوشل ایولوشن کے حوالے سے انسانیت کے سامنے اب ظاہر ہو چکے ہیں. بہرحال بانی تنظیم فرمایا کرتے تھے اور بڑے انشرائے صدر کے ساتھ الحمدللہ تنظیم اسلامی اس موقف پر قائم ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے نظام تبدیل نہیں ہو سکتا, بلکہ نظام کو چلانے والے ہاتھ جو وہ تبدیل ہو جاتے ہیں, نظام تبدیل نہیں ہوتا. یعنی اگر تو ملک میں جاگیردارانہ نظام ہے تو پھر یہ ہے کہ جاگیردار ہی منتخب ہو کے آئے گا الیکشن کے ذریعے سے. اسی طرح سے اگر سرمایہ دارانہ نظام ہے تو سرمایہ دار ہی منتخب ہو کے آئے گا. لہذا یہ ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے نظام تبدیل نہیں ہوتا بلکہ نظام کو چلانے والے ہاتھ تبدیل ہو جاتے ہیں. دینی جماعتوں نے معذرت کے ساتھ اس حوالے سے جو راستہ اختیار کیا ہے اس کو اختیار کر کے اصل میں انہوں نے کیا کیا کہ اسلام کو ایک سیاسی نعرے کی حیثیت جو ہے وہ دے دی. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اسلام پوری قوم کی پشپنائی سے محروم ہو کر جو ہے وہ چند سیاسی جماعتوں کا پشپنا بن کر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. لہذا یہ ایک ڈائلما ہے کہ جو کہ اس کے ذریعے سے وہ ہمارے سامنے معاشرے میں نظر آتا ہے. لہذا بانی محترم فرمایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, کہ ایک ہی راستہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر آخری مرحلے کے حوالے سے وہ باقی ہے اور وہ ہے پرامن منظم عوامی تحریک جو ہے وہ اٹھے. یعنی ایک معتدب تعداد ان لوگوں کی کہ جو کہ اب نہیں ان منکر بالید صبر محض کے انداز میں وہ یہ کریں کہ جو یک طرفہ جنگ کرتے ہوئے اب یہ ہے کہ جانے دینے کے لیے وہ تیار ہوں. یہ وہ لوگ ہوں کہ جو خود پر اور اپنے گھروں پر جو ہے وہ دین کو نافذ کر چکے ہوں. یہ لوگ ہیں کہ جو پھر سڑکوں پر آ کر اور یہ ہے کہ منکرات کے خلاف احتجاجی تحریک جو ہے وہ برپا کریں. مظاہروں میں طرفہ تماشا وہ نہ ہو کہ جو کہ آج کل کے مظاہروں میں سامنے دیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچانا اور یہ ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ مارنا اور نقصان جو ہے وہ املاک کے حوالے سے وہ ہو رہا ہے, گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں اور جو ہے وہ اس طرح کے دوسرے اعمال, یہ طرفہ تماشا نہ ہو. حکومت پر جو بھی یہ انقلابی جماعت ہے اس تحریک کے ذریعے سے احتجاجی تحریک کے ذریعے سے اپنا موقف جو ہے وہ واضح کریں. وہ یہ کریں کہ ہم نے منکرات کے انسداد کے لیے آپ سے درخواستیں کی, آپ کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ جوڑے کہ آپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے جو بھی یہ منکرات ہیں اس کا خاتمہ کریں. یہ سود کے جو اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے, یہ کھلم کھلا کفر کا نفاذ آپ کر رہے ہیں, بے حیائی کو جو ہے وہ عام کر رہے ہیں. ہم نے آپ سے درخواستیں کی, ہم نے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے, لیکن یہ ہے کہ آپ نے ہماری درخواستوں پر کوئی عمل نہیں کیا. لہذا یہ ہے کہ اب ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے, ہم پکٹنگ کریں گے, دھرنا دیں گے, اپنی جانیں جو ہے وہ دیں گے, لیکن یہ ہے کہ جب تک ہم یعنی آپ ہمارے مطالبات کو تسلیم نہیں کریں گے ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. لہذا یہ ہے کہ اب اس پرامن میں دو چیزوں پر بہت جو ہے وہ زور دے رہا ہوں, اس کو نوٹ کیجئے گا کہ جو بھی یہ احتجاجی تحریک ہو یہ منظم ہو اور پرامن ہو. لہذا اب اس کے نتیجے میں تین نتائج ہیں ممکنہ کہ جو کہ سامنے آ سکتے ہیں. پہلا نتیجہ یہ سامنے آ سکتا ہے اس احتجاجی تحریک کا اور دھرنوں کا اور مظاہروں کا کہ جو بھی حکومت وقت ہے وہ ان مظاہروں کے نتیجے میں پسپا ہو جائے اور یہ ہے کہ جو بھی انقلابی تحریک کے جو تقاضے ہیں اور ان کی جو بھی سامنے جو چیزیں انہوں نے رکھی ہیں مطالبات ہیں وہ ان کو تسلیم کر لیں اور منکرات کو ختم کرنے کے لیے وہ حامی بھر لیں. تو اور کیا چاہیے, انقلابی جماعت کو نہ تو ووٹ چاہیے نہ سیٹ چاہیے. وہ آپ کو مبارک ہو, ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ جس یعنی نام پر ہم نے پاکستان یہ حاصل کیا تھا, پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, لہذا آپ وہ اسلامی نظام کا نفاذ اپنے ہاتھوں سے کر دیں, ہمیں آپ کی کوئی سیٹ نہیں چاہیے. لہذا پہلا ممکنہ نتیجہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پسپائی اختیار کرے اور اس احتجاجی جو بھی تحریک ہے اس کے مطالبات کو تسلیم کر لے. دوسرا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لے اور اسلامی تحریک کو کچلنے کی جو ہے وہ کوشش کرے. لہذا اس حوالے سے تحریک اگر ثابت قدم رہے وہ ڈٹ جائیں تو فوج کتنوں کو مارے, اور بالآخر ہوگا یہ کہ فوج ایک وقت آئے گا کہ وہ جواب دے دے گی کہ یہ مظاہرین تو ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہم مذہب ہیں, ہم وطن ہیں, ہمارے رشتے دار ہیں کہ جو کہ ان میں موجود ہیں, اور یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر یہ تو خود ہاتھ نہیں اٹھا رہے,
پرامن منظم ہو کر یہ کام کر رہے ہیں. لہٰذا ایک وقت آئے گا کہ فوج پھر ہاتھ اٹھائے گی, اور اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اس کا پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ حکومت کا تخت جو ہے وہ تختہ الٹ جائے گا, اور یہ ہے کہ پھر تحریک جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی. ڈاکٹر صاحب اس میں مثال دیا کرتے تھے ایرانی انقلاب کی مثال, یعنی کس طرح سے عوام نے جو ہے وہ جانیں دی ہیں, کئی ہزار لوگوں کی جانیں اس میں گئی ہیں, اسٹریٹ فائر ہیں کہ جو کہ فوج نے کیے ہیں, لیکن ایک وقت آیا کہ فوج نے جو ہے وہ انکار کر دیا کہ یہ تو ہمارے لوگ ہیں, ہم ہی ان کی جانیں لے رہے ہیں, ہمارے اس میں رشتے دار موجود ہیں, ہاتھ اٹھا دی. اور پھر کس طرح سے شاہ کو جو ہے وہ چور دروازے سے بھاگنا پڑا, اس کا جو ہے وہ تختہ ہو گیا اور وہ ایرانی انقلاب وہ آ گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس حوالے سے آپ دیکھیں قرب و جوار میں ابھی تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے جب قانون میں تبدیلی کی کے ضمن میں حکومت نے جو اقدام کیا تھا, اور اس کے خلاف جو پوری ایک تحریک برپا ہوئی, کس طرح سے پرامن مظاہرے وہ ہوئے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں بلا مبالغہ لوگ سڑکوں پر آئے ہیں اور اس طرح سے حکومت کو پسپا ہونے پر مجبور کیا. تو لہذا یہ سوشل ایولوشن کے نتیجے میں یہ پرامن مظاہروں کے ذریعے سے اپنے مطالبات کو منانا, یہ ہے اصل میں کہ جو کہ اس وقت ہمارے سامنے ہے. اسی طرح سے وکلا کی تحریک اگر آپ کو یاد ہو, وہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں تھا, خالص ایک دنیاوی تحریک تھی لیکن کامیابی سے دوچار یعنی ہمکنار ہوئی. یہ تو دین کا مسئلہ ہے, اقامت دین کی جدوجہد جو ہمارے کندھوں پر ہے. لہذا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے لوگ جو ہے وہ نہیں آئیں گے, اپنی تن من دھن کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے؟ تو لہذا یہ ہے کہ یہ دوسرا نتیجہ ہے کہ جو نکل سکتا ہے کہ حکومت اپنی انا کا مسئلہ بنائے اور کچلنے کی کوشش کرے, لیکن کب تک فوج فائر کرے گی, ہاتھ اٹھائے گی, اور انشاءاللہ یہ ہے کہ اس نظام باطل کا اور اس کے جو کلمہ گو محافظ ہیں مسلمان ان کا دھڑن تختہ ہوگا. تیسرا جو نتیجہ ڈاکٹر صاحب بیان کیا کرتے تھے اس احتجاجی تحریک کے حوالے سے, وہ یہ بیان کیا کرتے تھے کہ حکومت وقت اس تحریک کو مکمل طور پر کچلنے میں کامیاب ہو جائے. لہذا اس صورت میں جنہوں نے جانیں دی ہوں گی تو ان کی قربانیاں ہرگز ضائع نہیں جائیں گی. ایک بندہ مومن کے لیے تو مطلوب کیا ہے, جس طرح سے شاعر نے کہا کہ شہادت مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کس پر کچھ آئے. یہ واضح رہنا چاہیے کہ ہم نظام کو بالفعل بدلنے کے مکلف نہیں, بلکہ اس کی کوشش کے ہم مکلف ہیں. یہ اقامت دین کی جد و جہد, ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی, دین کو قائم کرو کا جو یہ حکم ہے, یہ یعنی ہم مکلف کس چیز کے ہیں, کوشش کے مکلف ہیں, کر دینے کے مکلف نہیں. لہذا یہ ہے کہ یہ کوشش اگر کامیابی سے ہم کنار ہوئی تو فبہا, نہیں ہوئی کچلنے یعنی کامیابی نظام باطل کو ہو گئی مکمل طور پر کچلنے کے حوالے سے, تو یہ شہادت کا رتبہ ہے. انہی جان اثاروں کی خون اور ہڈیوں کی یعنی کھاس سے جلد یا بدیر کوئی نئی انقلابی تحریک جو ہے وہ ابھرے گی, اور وہ پھر جو ہے وہ کوشش کرے گی انہی مراحل سے گزر کر, اور اسی طرح پھر وہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ کہ اللہ کی اس زمین پر قیامت سے پہلے پہلے, یہ تو پیشن گوئی ہے نا اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ قیامت سے پہلے پہلے کل روئے زمین پر اللہ کا جو بھی عطا کردہ نظام ہے وہ غالب ہو کے رہے گا. وہ کیا بڑے پیارے اشعار ہیں کہ آسماں ہوگا شہر کے نور سے آئینہ پوش, اور ظلمت رات کی سی ماپ پا ہو جائے گی, پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی, اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی, اور شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ. تو یہ واضح پیشن گوئیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. تو یہ وہ پانچ یا چھ انقلابی مراحل کہ جو کہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسحار احمد رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, بڑے انشراء صدر کے ساتھ وہ بیان کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مراحل میں جڑ کر جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ذریعے سے ہمیں ملے ہیں, اپنا تن من دھن اس دین کے لیے قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیں آج پوری امت مسلمہ کی جو ذبوحالی ہے وہ اصل میں عذاب الہی کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ عذاب ہیں کہ جو مختلف صورتوں میں ہمارے سروں پر آ رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب کی صورت ہے کہ جو کہ نازل فرما دیتا ہے, مسلادار بارشوں کی صورت میں, سیلابوں کی صورت میں. ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین ہلا دیتا ہے، سرکا دیتا ہے زلزلوں کی صورت میں. اور سورہ انعام کی آیت میں تو تیسری جو شکل ہے کہ تمہیں آپس میں لڑا دے بڑا دے فرقہ فرقہ کر کے، اور ایک کی قوت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے. تو لہٰذا یہ تینوں صورتیں ہیں کہ جو عذاب کی صورتیں جس میں ہم دوچار ہیں. تو لہٰذا یہ عذاب الہی کی وجہ کیا ہے؟ ذرا سوچیں تو صحیح. عذاب اللہ تعالیٰ کے اس زمین پر ہم پر اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں اس زمین پر. دین ہمیں ملا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم ان کے امتی کے دعوے دار ہیں. قرآن ہماری طرف نازل کیا گیا، ہدایت اس خزانے پر ہم ہیں کہ جو کہ بیٹھے ہیں محافظ بن کر. لیکن یہ ہے کہ ہم اللہ کی نمائندگی کا حق ادا نہیں کر رہے، وہ صحیح نمائندگی نہیں کر رہے بلکہ مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں. دین پر راغب کرنے کے بجائے الا ماشاءاللہ اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ انسانیت کو دین سے دور کر رہی. اللہ تعالیٰ اس زبو حالی سے نکلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور بہرحال یہ ہے کہ اس کا حل وہ ایک ہی ہے کہ ہم کم از کم دنیا کے کسی ایک ملک میں صحیح اسلامی طرز پر وہ انقلاب جو ہے وہ برپا کر دیں کہ جس کے حوالے سے امام دارالحجرت امام مالک رحم اللہ کا جو وہ قول ہے نا، اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیجئے. انہوں نے فرمایا تھا کہ لا یسلح آخر حاضل الامہ الا بما صلح بھی اولوحا، کہ امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر کہ جس پر کہ اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، یعنی وہ خلافت علی منہاج النبوہ، اسی طرز پر اس امت کی اصلاح ہے کہ جو کہ ہونی ہے. اور بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا جو بھی مشن ہے اس کو نہ بھولیں، فکر کو جو ہے وہ اپنی مضبوط کریں. اور اسی اعتبار سے یہ فکر اسلامی مہم کا بھی آغاز ہوا، اکتوبر میں اس کا اینڈ ہو رہا ہے. اور لازم بات ہے کہ یہ وقتاً فوقتاً اس طرح کی مہمات سے یہی تذکیر اور یاد دہانی ہے اپنے دینی فرائض کی اور انقلابی مراحل کی کہ جو ہمارے کندھوں پر فرض کے درجے پر ہے. اللہ تعالی ہمیں اس میں ثابت قدمی نصیب فرمائے. نا مسائل جو بھی حالات ہیں اس سے مایوس ہو کر جو وقتی ابال اور اجلت پسندی ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے. بے بنیاد جو بھی تبدیلی کے جو بھی نعرے ہیں اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. جو بھی یہ ظلمت شب ہے اس میں ہمیں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ امتحان کی ایک جگہ ہے دنیا، ان امتحانات سے ہمیں گھبرانا نہیں. وقت ختم ہو رہا ہے. رئیس امروہی صاحب کے جو بڑے پیارے اشعار ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں. بڑے پیارے اشعار وہ کہا کرتے تھے کہ وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری صحیح و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے. ابھی ہیں کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹیں کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے. اور سیاہیوں سے ہزی نہ ہونا، غموں سے اندوگی نہ ہونا، انہی کے پردے میں زندگی کی نئی سحر جگمگا رہی ہے. اور آخری شعر میں وہ کہتے ہیں کہ رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جینا ہاریں، جسے سمجھتے تھے آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے، وہی تو بگڑی بنا رہی. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی یہ دینی فرائض کا جو پورا خاکہ ہے جو کہ ان جمعے کی نشستوں میں ہمارے سامنے آئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ.